عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت سے ایک دفعہ پھر سلسلہ حسن اسلام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل آج ہم اپنے اس سلسلے میں جس موضوع کو شامل کریں گے وہ ہے توکل۔ توکل کسے کہتے ہیں اور توکل کیسے حاصل کیا جائے، توکل ٹوٹنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل مبلغین دعوت اسلامی سے اس حوالے سے مدنی پھول لیں گے اور انشاءاللہ آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات کتب احادیث میں منقول ہوئے، اور علماء اسلام نے باقاعدہ خاص اس موضوع کو لے کر کتاب تصنیف فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توکل کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جائے، انشاءاللہ عزوجل اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی پیاری حکایت عرض کروں گا کہ ایک ڈاکو کا گروہ ایک جگہ سے گزرا، تو ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کیا آرام کرنے کے لیے، سفر کی جو تھکن تھی وہ اتارنے کے لیے، تو وہ اپنے آرام کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ڈاکو کا جو سردار تھا اس نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ جو سرسبز پیڑ کے اوپر سے اڑتی، اور پھر اس جو اجاڑ درخت تھا اس کی بلندیوں پر جاتی، اور پھر واپس آ جاتی، پھر جاتی، اسی طریقے سے کرتی۔ اسے تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی کہ آخر ماجرا کیا ہے، سرسبز پیڑ پہ جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے
صحیح،
لیکن وہاں سے یہ ایک ویران پیڑ پر، ایک اجاڑ پیڑ پر کیوں جا رہی ہے بار بار، اس کا جو معاملہ ہے کہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال ڈاکوں کا وہ سردار اٹھا اپنی جگہ سے اور اس پیڑ کے اوپر چڑھا۔ جب وہ اوپر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیڑ کی بلندی پر، اوپر والی شاخ پر، اوپر والے حصے پر ایک سانپ ہے جو نیچے سے نظر نہیں آ رہا تھا، ایک سانپ ہے اور وہ اندھا ہے، وہ سانپ اندھا ہے
صحیح۔
یہ چڑیا اس سرسبز و شاداب پیڑ پر سے اڑ کر ادھر آتی تھی اور اس سانپ کو اپنی چونچ میں جو کھانے کی چیز کو غذا لے کر آتی تھی وہ دیتی تھی، تو سانپ اس کو دیکھ کھا لیا کرتا تھا، یہ پھر جاتی تھی، پھر سانپ کے لیے لے کر آتی تھی۔ تو جب اس نے معاملہ دیکھا تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اس نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ اللہ رب العزت، ہمارا مالک و مولا، رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات اور رزق تقسیم کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، وہ جب ایک موزی جانور، سانپ جیسے موزی جانور، اور ایسا موزی جانور جو خود اندھا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے بھی اس نے رزق کا اسباب بنا دیا، تو پھر وہ مجھے کیسے محروم کر سکتا ہے
صحیح۔
یہ بات اس کے دل پر چوٹ کر گئی، وقت ہوتا ہے، لمحہ ہوتا ہے، کیفیات ہوتی ہیں، اور اس کے دل پر چوٹ کر گئی، اور اس نے سوچا کہ میں کیوں پھر ایک حرام کام سے، چوری ڈکیتی اس طریقے کے معاملے سے مال کماؤں، اللہ کی ذات دینے والی انشاءاللہ وہ مجھے بھی دے گی۔ لہذا اس نے توبہ کی اور پھر اس نے آگے کا سفر جو ہے پھر نیکیوں بھرا زندگی کا سفر گزارا۔ یہاں سے حاصل ہونے والی بات میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی یہی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت رزق عطا فرمانے والا ہے، اور جب وہ کسی کو رزق عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی خود بنا دیتا ہے۔ یہاں مجھے ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بیان یاد آ گیا۔ انہوں نے ایک دفعہ بیان میں فرمایا کہ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت جو رزق ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، جس رزق کو ہمارا لقمہ بنانا چاہتا ہے
صحیح،
تو اس کو ہم تک پہنچاتا کیسے ہے؟ یعنی ایک کسان نے زمین جوتی، اس کے اندر بیج ڈالے، پھر اس کی فصل تیار کی، جب فصل تیار ہو گئی تو وہاں سے وہ اناج، سبزی، پھل وغیرہ جو بھی تھا وہ نکالا گیا، ٹوکریوں میں پہلے اس کی چھانٹی ہوئی، چھانٹی ہونے کے بعد اس کی پیکنگ ہوئی، پیکنگ ہونے کے بعد اگر ہم باب المدینہ کی مثال لیں، ہم باب المدینہ کراچی میں بڑے شہروں کی مثال لیں، تو وہاں پہ تو کھیتی باڑی نہیں ہوتی، زراعت کا معاملہ نہیں ہوتا، وہاں پہ تو اناج کی پیداوار نہیں ہوتی، یہ تو گاؤں دیہات زرعی جو ہمارے علاقے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیں تو وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو اب وہاں سے وہ ٹرکوں میں لدا، وہاں سے وہ پھر منڈی میں آیا، منڈی سے پھر بیوپاریوں نے لیا، ان بیوپاریوں سے پھر جو بیچنے والے ہیں، جو پرچون فروش ہیں، انہوں نے لیا، اور پھر ان سے ہمارے گھر پہ آیا، ہمارے گھر پر آیا، جس جگہ پہ بھی ہمیں کھانا ہے وہاں پر آیا۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت کیسا پہنچا رہا ہے، لیکن انسان شاکی ہے، انسان ناشکرا ہے۔ بہرحال اپنے سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں، منیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، پہلا سوال ان سے یہ کرتے ہیں کہ ان سے یہ معلوم کریں، توکل ہے کیا؟ یعنی ایک بات تو ہم کہہ رہے ہیں، اس کا جنرل پرپز جو ہے، جنرل طور پہ جو توکل کی تعریف کی جا سکتی ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ذہن میں آتی ہے، شاید درست آتی ہے، شاید غلط آتی ہے، آپ اس کی پراپر ڈیفینیشن بتائیے اس کی تعریف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ کنسپٹ کلیئر کیا جائے کہ لفظ کیا ہے۔ ہمارے ہاں عوام میں یہ مشہور ہوتا ہے توکل علی اللہ، یوں کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ لفظ غلط ہے،
یعنی کاف پہ زبر لگاتے ہیں،
ہاں تو یہ لفظ ہے غلط ہے، یہ اصل لفظ اس کا یہ ہے توکل، یعنی توکل کرنا۔ اب اس کی مکمل تعریف کیا بنتی ہے؟ آقا علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے، ضروری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، جو ہے یہ توکل کہلاتا ہے۔ یعنی اسباب کو اختیار کرنے کا نام بھی توکل ہے، یعنی اسباب کو اختیار کیا جائے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ، یعنی لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کو اختیار اگر نہیں کریں گے تو ہم تو توکل کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وہ تو رب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہمارا اس پر توکل ہے، وہ تو جیسے چاہے ہمیں دے سکتا ہے، ہم اگر نہ بھی کمائیں، گھر کے اندر بیٹھے رہیں، تب بھی ہمارا رزق جو ہے ہم تک پہنچ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو ہے حلال کمائی کے اندر کوشش کرتے رہو، یعنی کمانے کی کوشش میں لگے رہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسمان سے کوئی سونا اور چاندی نہیں اتار رہا، اگرچہ وہ اس بات پر قادر ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے، اگر وہ چاہے تو آسمان سے تمہارے لیے سونا چاندی بھی اتار سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عادت کریمہ ہے کہ وہ ہیلے کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ ہیلا کرنا انسان کا کام ہے، اس کو عطا کرنا کسی وسیلے کے ذریعے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ یعنی بندہ جو ہے صرف ہیلا اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وسیلے کے ذریعے جو ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کر عرض کی، آقا کیا میں اونٹنی باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کروں، یا اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اونٹنی کو باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔ اب یہاں سے دیکھیں، یہ بات ملتی ہے کہ توکل بھی کیا جائے، لیکن ساتھ میں اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کا حکم بھی دیا اور یہ عمل بھی کر کے دکھایا، جیسا کہ ہجرت والی رات، ہجرت والے موقع پر بھی آقا علیہ السلام جو ہیں، جب دشمنان اسلام آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے دو عمل کیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا اور دوسرا کیا کیا، اسباب کو اختیار کیا۔ جیسا کہ وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو اسباب کو کس طرح اختیار کیا؟ آقا علیہ السلام نے غار ثور کے اندر پناہ لے لی۔ اب وہاں پر جو ہے، جیسے دشمنان اسلام غار کے منہ پر آ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرا کر کہا کہ آقا ہمیں دیکھ لے گا۔ تو اب آقا علیہ السلام نے اسباب تو اختیار کر لیے تھے، لیکن اب توکل کی ترغیب دی، کیا فرمایا؟ فرمایا صدیق اکبر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ تو اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ السلام نے اسباب کو بھی اختیار کیا اور ساتھ میں توکل کی بھی ترغیب رکھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، اور اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھی رکھا جائے، اس کو جو ہے توکل کہا جاتا ہے۔
یہ توکل کی جو تعریف ہمارے منیم بھائی نے کی ہے، اسی کے حوالے سے مزید اسی بات کو میں آگے لے کر چلوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توکل کی بہت پیاری تعریف کی ہے، اور آپ نے احیاء العلوم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، التوکل عبارت عن اعتماد القلب علی الوکیل وحدہ۔ فرمایا کہ توکل جو ہے وہ دل کے اعتماد کا، دل کے بھروسے کا نام ہے، کس پر؟ اکیلے متوکل علیہ پر،
اللہ رب العزت پر.
ہاں اللہ رب العزت پر، یعنی اللہ پر اکیلا توکل کیا جائے،
ٹھیک ہے،
اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کیا جائے،
صحیح،
اور اسی سے لو لگائی جائے، اسی کا نام توکل ہے.
اچھا عمران بھائی، آپ نے جیسے تعریف ماشاءاللہ امام غزالی کے حوالے سے بیان کری، یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے کہ یوں تو توکل ایک اسلامی اصطلاح ہے، ہمارے دین اسلام کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کے بڑے فضائل احادیث میں بھی آئے، قرآن کریم فرقان حمید میں بھی بیان ہوا، لیکن اگر میں اس کو ظاہری اعتبار سے دیکھوں تو توکل ایک ایسی چیز ہے جو امید ٹوٹنے نہیں دیتا، اور جسے کہتے نا بڑی موٹیویشنل بات ہے کہ جب آپ کا بھروسہ،
جی، امید ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ امید بند جایا کر
بند جاتی ہے.
میں آپ کو لے کر چلوں گا حضرت ابراہیم علیہ نبی نام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی طرف، کہ جب آپ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وادی مکہ میں، جب وہ بے آب و گیا تھی، جب وہ ویران وادی تھی، کوئی جو ہے آبادی وہاں پر نہیں تھی، وہ ریگستان تھا، ریت ہی ریت چاروں طرف تھی،
جی،
وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب چھوڑ کر جاتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، تو آپ نے مڑ کے نہ دیکھا، پھر پکارا مڑ کے نہ دیکھا، پھر پکارا مڑ کے نہ دیکھا، آخر میں آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ ارشاد فرما دیں، یہ بتا دیں کہ آپ مجھے اپنی مرضی پر یہاں چھوڑے جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم پر یہاں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں.
جی
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کا جواب دیا کہ میں اللہ کے حکم پر یہاں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل الگ، آپ کا توکل الگ تھا، بے مثال ہے، لیکن اس کے بعد پھر حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کی، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے حکم پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا نہیں فرمائے گا. کیسا توکل تھا ان کا اللہ کی ذات پر، اکیلے خدا کی ذات پر ایسا توکل کہ بے آب و گیا میدان ہے، ریگستان ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کوئی فرد بشر وہاں موجود نہیں، کوئی انسان نہیں، لیکن جب کہا کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اللہ پر بھروسہ کیسا ہے؟ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا بلکہ عزت عطا فرمائے گا. اور کیسی عزت عطا فرمائی، آج رہتی دنیا تک ان کی ادا جو ہے صفا مروا کے درمیان جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، سعی کی جاتی ہے، اور ایسی برکتیں عطا فرمائے،
شان عطا فرمائے گا. تذکرہ ہو رہا ہے عمران بھائی، یہ بھی تو ایک مطلب ایک فضیلت ہی ہے نا کہ آج جب توکل کی بات آ رہی ہے تو ان کا عمل بطور مثال بطور استشہاد بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوا. کیا بات ہے. اچھا پھر توکل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں عمران بھائی، اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں، اگر ہم تھوڑا سا ہم اس طرف چلیں تو معاشرے میں ہم دو طرح کے افراد دیکھتے ہیں، بلکہ تین طرح کے افراد دیکھتے ہیں. کچھ خوش نصیب تو وہ ہیں کہ جو توکل کی حقیقت ہے اس کو وہ جانتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ایسے کتنے ہیں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں. اچھا دوسری طرف دو انتہائیں ہیں، ایک بیچارے وہ مایوس افراد ہیں جو توکل سے گویا کہ نا امید ہو چکے. نا امیدی سے میری مراد وہ نہیں کہ بالکل متوکل ہیں ہی نہیں، لیکن ان کے بھروسے کی کیفیت وہ باقی نہیں رہی. جیسے کہ ابھی آپ نے واقعہ بیان کیا، ان کے بھروسے کی کیفیت وہ باقی نہیں. یہ تو کہتے ہیں، وہ زبان سے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی عطا فرمانے والا ہے اور وہی عطا فرمائے گا، اور دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن پھر وہ شیطان کے ہیلوں اور وسوسوں کا شکار ہو کر دیگر اسباب پہ زیادہ ڈیپینڈ کر لیتے ہیں، زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں. اچھا دوسرے افراد وہ ہیں کہ جو گویا کہ توکل ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، یعنی توکل کی غلط تعبیر کرتے ہیں وہ، کہ مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے ہاتھ پیر نہیں ہلانا، مجھے کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، کچھ کام نہیں کرنا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ روزی دے گا، وہ روزی پہنچائے گا، وہ رزق دے گا، وہ رزق پہنچائے گا، وہ مجھے بھوکا نہیں مارے گا. آپ کیا کہیں گے ان دونوں انتہاؤں کے بارے میں؟
اصل میں بات تو یہ ہے کہ بندہ جس طرح کی صحبت میں رہتا ہے نا، اس کے افکار و خیالات اور اس کے معاملات، اس کی گفتگو ویسی ہی ہو جایا کرتی ہے. اگر بندہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گا جو بات بات پر شکوہ و شکایات کیا کرتے ہیں اور توکل کی طرف جاتے نہیں ہیں، ظاہری اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو لا محالہ اس کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ بھی بات بات پر ناشکری اور جو ہے وہ افکار و خیالات اس کے بدل جائیں گے اور انہی جیسے معاملات وہ کرنے لگ جائے گا. لیکن اگر یہی آدمی جو ہے وہ صابرین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو, صبر کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو, توکل کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو, غصہ نہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی کے اندر اس کی جو ہے وہ ہستی کے اندر ایک نمایاں تبدیلی ظاہر ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ جیسی ان لوگوں کی صحبت کا اثر تھا اس بندے کی ذات میں وہ ظاہر ہوگا. یہ غصہ نہیں کرے گا, یہ جو ہے وہ صبر کرے گا, یہ توکل کرے گا. تو پہلے تو یہ کہ جو اٹھنے بیٹھنے والے افراد ہیں, جن کے ساتھ دوستی بیٹھک ہے, جو بیٹھک ہے, اس پر غور کیا جائے کہ ہمارا تعلق اور رہنا سہنا کن لوگوں کے ساتھ ہے.
ٹھیک ہے,
اگر اس پر غور کر لیں گے تو بالکل جو ہے وہ بات ہو جائے گی.
درست فرمایا آپ نے. منیم بھائی آپ کیا کہیں گے, یہی سوال اگر آپ کے سامنے رکھوں تو, اور پھر مجھے عمران بھائی آپ نے جواب دیا ہے نا, سچی بات عرض کروں تو مجھے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا جواب, مجھے نہیں تھا, لیکن آپ کا جواب اتنا شاندار ہے کہ منیم بھائی سے جواب لے لوں پھر اس پر مزید گفتگو کرتا ہوں. کیونکہ یہ جو پہلو ہے نا کہ بیٹھک کی وجہ سے توکل پہ فرق پڑ رہا ہے, یہ نارملی لوگ نہیں سوچتے ہیں کہ یار میں کسی کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں اٹھ رہا ہوں, لے لیا میں نے چلے منیم بھائی سے پہلے ہی کہ میں کسی کے ساتھ اٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں تو میری سوچ پہ کیا اس حد تک بھی اثر پڑ سکتا ہے. تو آپ کی بات بالکل 126% درست ہے کہ واقعتاً جب آپ کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, کوئی کسی کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں, تو جس طریقے کے افراد کے سامنے, جس طریقے کے, جس طرح کے افراد کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہوگا, تو پھر وہ چیزیں شعوری اور غیر شعوری طور پر, ابھی توکل کی بات ہے نا عمران بھائی, میں سمجھتا ہوں زیادہ تر غیر شعوری طور پر اڈاپٹ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ متوکلین میں بیٹھ رہے ہیں تو خود بخود غیر شعوری طور پر آپ بھی توکل, آپ کے توکل کی جو کیفیت ہوگی, جو اس کی مدارج ہوں گے, وہ بلند ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو جائیں تو بس اسباب پر ہی نظر کیے ہوئے ہیں کہ جناب یہ کام یوں ہوگا, یہ کام یوں ہوگا, تو پھر آپ کی بھی وہ سوچ بننا شروع ہو جائے گی. اس مدنی پھول پہ میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو آگے نکل رہے ہیں, اگلے مدنی پھول کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن آپ اس پہ غور کیجئے, اور صرف توکل کے معاملے میں نہیں دیگر معاملات پر بھی غور کیجئے کہ جو شخص جس طریقے کے افراد میں بیٹھتا ہے پھر رفتہ رفتہ اس کا حال چال, بلکہ اس کا احوال اور اس کے اقوال سب اسی رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے.
یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ اس نے اچھی صحبت کا ہمیں درس دیا ہے.
سبحان اللہ,
ہمارے اسلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ اچھی صحبت میں رہا جائے, بری صحبت سے بچا جائے. یہ اسلام کا جو ہے وہ ایک حسن ہے اور اس کو ہمیں اپنا.
اور روایتوں میں آیا نا کہ جب تم دوست بناؤ تو اس کو دین کو دیکھ لو, کہ انسان کا دین اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جی منیم بھائی.
محروس بھائی, یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جن کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہو, پاور ہو, ہمارے پاس دولت ہو, زمانہ ہماری عزت کرے. تو وہی بات وہی آ جاتی ہے صحبت کے حوالے سے. اگر صحبت نیک لوگوں کی ہوگی تو یہی باتیں ہمیں قرآن حدیث میں بھی ملتی ہیں. آقا علیہ السلام کے فرامین پر توکل مضبوط ہوگا, یقین مضبوط ہوگا, آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں سے بھی ملتی ہیں, جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور بن جائے. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. اس حدیث کا علم نہیں ہوتا تب ہی ہم اس پر عمل بھی نہیں کر پاتے. آقا علیہ السلام کی صریح حدیث پاک ہے, اس کے اندر یہ لفظ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے چاہے کہ اس کے پاس زیادہ طاقت آ جائے وہ کیا کرے, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے. یہ پہلی بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. آگے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ زمانہ اس کی عزت کرے, لوگ اس کی عزت کریں, تمام لوگ جو ہے اس کی قدر کریں, اس کی عزت کو مانیں اور اس کے مقام کو جانیں, تو فرمایا وہ کیا کرے, فرمایا وہ تقوی کو اختیار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے, آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرے. اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے پاس بے بہا دولت ہو, پیسے کی ریل پھیل ہو اس کے پاس, یعنی بڑی دولت ہو, فرمایا جو یہ چاہتا ہے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس چیز پر اعتماد نہ کرے جو اس کے پاس ہے, بلکہ اس سے زیادہ اس چیز پر اعتماد کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے.
اللہ,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں کیا چیز نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ اس کو چاہتا ہے, دولت کو چاہتا ہے, طاقت کو چاہتا ہے, ان چیزوں کو چاہتا ہے, تو یہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے سے ہی ملیں گی. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی حدیث موجود ہیں, آقا علیہ السلام کے فرامین بھی موجود ہیں, اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسان جو ہے بآسانی یہ دنیا دنیا والی چیزیں بھی پا سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام بھی بنا سکتا ہے.
بالکل بنا سکتا ہے. اچھا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مدنی چلن کے ناظرین سمجھنے کے لیے کہ توکل کی حقیقت کیا ہے, توکل درست انداز اس کا کیا ہونا چاہیے, کہ ہم اسباب کو چھوڑے نہیں بلکہ اپنا بھروسہ بجائے اسباب کے خالق اسباب کی طرف رکھیں.
بے شدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہی ارشاد فرمایا, پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے, فرمایا ظاہری اسباب کو اختیار کر لینا اور اس کے نتیجے کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا, یہ توکل ہے.
ٹھیک ہے,
ظاہری اسباب کو اختیار کیا جائے. ایک کسان جو ہے وہ بیج بوتا ہے, وہ محنت کرتا ہے, پانی بھی دیتا ہے, اپنی محنت اس نے کر لی, ظاہری اسباب جتنے بھی تھے وہ سارے اپنا لیے. اب اس بیج سے پودا بنے گا یا نہیں بنے گا, اس بیج سے جو ہے درخت بنے گا یا نہیں بنے گا, اس نتیجے کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا جائے. ہم نے کاروبار کھول لیا, اچھی جگہ پر دکان کھول لی, کاروبار میں پیسہ بھی اچھا انویسٹ کر لیا, اپنے تئیں ہم نے سوچ بچار بھی اچھی کر لی اور جس کاروبار کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی ہم نے کر لی, لیکن اب یہ سارے معاملات کرنے کے بعد ساری ظاہری اسباب ہم نے اختیار کر لیے, پھر بھی کاروبار چلے گا یا نہیں, روزی ملے گی یا نہیں, یہ اللہ کی عطا سے ہے. علامہ منابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت پیارا قول مجھے منیم بھائی یاد آیا. آپ فرماتے ہیں کہ روزی جو ہے وہ کسب و محنت سے نہیں ملتی,
بے شک.
آپ فرماتے ہیں کہ روزی اللہ کی عطا سے ملتی.
سبحان اللہ, بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا, روزی اللہ رب العزت کی عطا سے ملتی.
عمران بھائی کی اسی بات سے ریلیٹڈ ایک بات عرض کرتا چلوں, جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسباب کو اختیار کیا جائے, یہ ہمارے بزرگان دین سے بڑھ کر کس کا توکل مضبوط ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام کا توکل تو بینی ہم سے بہت بلند ہے, ان کا توکل زیادہ اعلیٰ ہوا کرتا تھا, لیکن وہ لوگ بھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا کرتے تھے وہیں پر وہ لوگ جو ہے اسباب کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. جیسا کہ داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا کہ دو بزرگ تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے. ان دو بزرگوں نے سوچا کہ بڑا اعلیٰ مقام رکھتا ہے, بڑے مرتبے پر پہنچا ہوا آدمی ہے جو پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے, لیکن ساتھ میں توشہ دان بھی رکھا تھا, تو کہا کہ اس کا جو ہے توکل مضبوط نہیں لگتا. ان دو بزرگوں نے جب یہ دیکھا, ایک طرف یہ بات کی کہ اس کا بڑا مقام ہے, دوسری طرف توشہ دان کو دیکھا, تو کہا کہ اس کا اللہ پر توکل مضبوط نہیں ہے. تو اس نوجوان کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. اس نوجوان نے کہا پوچھئے, کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ دونوں بزرگ کہنے لگے کہ توکل کس کو کہتے ہیں, توکل کی تعریف کیا ہے؟ اس نوجوان سے انہوں نے سوال کیا تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ جو لوگ توشہ دان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہوں کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل مضبوط نہیں ہے, وہ توکل کا معنی کبھی نہیں سمجھ سکتے. انہوں نے اپنے اس کال سے نوجوان نے یہ بتا دیا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس بندے کا توکل مضبوط نہیں ہے, بلکہ اسباب کو بھی اختیار کیا جائے, لیکن نظر کہاں ہو؟ خالق اسباب پر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر ہو, نتیجہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ.
یہی راہ ہے.
مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور ظاہری اسباب کو اختیار نہیں کرتا, محنت نہیں کرتا, اور گھر میں بیٹھا ہوا یہی کہتا رہتا ہے کہ بھائی میرا رزق مجھ تک پہنچ کر ہی رہے گا, اللہ نے وعدہ کیا ہے روزی دینے کا تو جو ہے وہ مل کر ہی رہے گا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص علم سے کورا ہے, وہ توکل کی حقیقت کو پہچان ہی نہ سکا.
صحیح.
تو بات وہی ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. خود حضور علیہ السلام نے جب وہ اونٹنی کے بارے میں پوچھا گیا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عقلھا وتوکل, پہلے باندھ لو پھر توکل کرو. تو وہ باندھنا ظاہری اسباب ہی تھے اور اس کے منافی وہ نہیں ہے.
اچھا عمران بھی یہی بات ہے نا کہ اس کو اعتدال میں رکھیں اور توکل کے پھر جو فضائل و مناقب آئے. اگر میں دیکھوں تو میری نظر میں تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت آئی جب میں نے توکل کو دیکھنا شروع کیا تو جو پہلی آیت میرے سامنے آئی ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ رب العزت متوکلوں کو, توکل اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, اپنا محبوب کا درجہ گویا کہ ان کو دیا ہے, محبوبیت کے درجے پہ فائز کرتا ہے. تو یہی ایک وصف جو ہے توکل اختیار کرنے کے لیے بہت کافی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سے عمران بھائی اپنے کہ توکل جو اختیار کرتا ہے اس کی زندگی میں دیگر مثبت چیزوں میں بھی تبدیلی آتی ہے جو توکل اختیار کرتا ہے, اور جو توکل اختیار نہیں کرتا وہ دوسروں کے آگے پیچھے پھرتا رہے گا. یعنی اسے جس سے لگے گا نا کہ اس سے میرا کام ہو جائے گا, اب وہ اس کے آگے پیچھے پھرتا پھرے گا, اسی یعنی جسے کہہ لیں خوشامد کرتا پھرے گا, اس کے ذریعے سے میرا کام ہو جائے گا تو اب اس کی خوشامد کرتا رہے گا. اسی طریقے سے اگر اسے کوئی معاذ اللہ ایسا ذریعہ نظر آ رہا ہے کہ یار اگر یہ میں ناجائز ذریعہ اختیار کروں گا, تو بعض صورتوں میں عین ممکن ہے جب وہ اسباب ہی پہ زیادہ بھروسہ اختیار کر رہا ہے تو وہ اس ناجائز فعل میں بھی پڑ جائے. حالانکہ اگر وہ توکل اختیار کرتا اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتا تو وہ اس برائی سے بچ جاتا. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توکل جو اختیار کرتا ہے وہ اکیلا توکل نہیں اختیار کرتا بلکہ توکل کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کئی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور جو توکل چھوڑتا ہے تو پھر توکل چھوڑنے کی نحوست کے لیں یا توکل چھوڑنے کی وجہ کے لیں آپ اس کی وجہ سے کئی اور برائیاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں. کیا کہیں گے مہم بھائی؟
توکل کے اس کے نقصانات ہی کہنے کے توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہ کرنا
جی.
توکل چھوڑنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو توکل چھوڑنے کے نقصانات میں سے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات یہ بھی لکھی, فرمایا اس شخص کے منحوس اور برا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر وہ یقین نہ رکھ سکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر اس کو اعتماد نہ تھا اور اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں میں پڑ گیا. تو فرمایا یہ اس کے برا ہونے کے لیے یہی بات بھی کافی ہے. اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے, غمگینیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں, پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا. جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو خود کو اپنی میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو میں تجھے غنا سے بھر دوں گا, میں تجھے غنی کر دوں گا, میں تجھے غنا سے بھر دوں گا اور تجھے غریبی سے دور کر دوں گا. لیکن اگر تو نے جو ہے خود کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا بلکہ دنیا کے اندر مشغول رہا اور دوسرے کاموں کے اندر پڑا رہا اور غفلت برتنے لگا تو فرمایا میں کیا کروں گا؟ فرمایا تو کام تو زیادہ کرے گا, یعنی تمہارے پاس پیسہ تو زیادہ ہوگا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی, یعنی تمہارے ہاتھ میں غریبی کو رکھ دیا جائے گا. اب اس کی شرح میں بھی مفتی عامہ یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہی کچھ لکھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا, اس پر توکل نہیں کرتا اور جو ہے اس طرح کے کام کرتا ہے, دنیا داری والے کام کرتا ہے, تو فرمایا اب کیا ہوگا کہ وہ مال تو زیادہ کمائے گا, کام بھی زیادہ کرے گا, سب کچھ بہت زیادہ کرے گا لیکن مال کے اندر برکت نہیں ہوگی اور رزق سے اس کی برکت کو اٹھا لیا جائے گا. تو یہ یعنی بہت بڑا ایک نقصان ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا تو اس کے لیے ہے کہ مال تو اس کے پاس ہوگا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. تو ایسا مال کس کام کا کہ مال تو ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو؟ فرمایا مالدار بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن پھر بھی محتاجی جو ہے اس سے دور نہیں ہوگی, پھر بھی وہ لوگوں کا محتاج ہے.
ایک سوال مجھے یہ بھی کرنا ہے آپ دونوں ہی سے کہ توکل کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, توکل اختیار کر رہے ہیں, اب جب ہم مدنی پنصورہ دیکھتے ہیں, اب جب ہم اوراد و وظائف کی کتابیں دیکھتے ہیں اور یہاں تک کہ احادیث دیکھتے ہیں تو روایتوں میں ایسے وظائف, ایسی صورتیں قرآن کی بیان ہوئی ہیں کہ اگر یہ قرآت کی جائے, اس کی تلاوت کی جائے, یہ پڑھا جائے تو اس کے ذریعے سے روزی میں اضافہ ہو جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں اولیاء کاملین میں سے کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ اوراد و وظائف پڑھے ہیں, آگے امت کو بھی دیے ہیں اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے, یوں تو پورا قرآن کریم ہی برکتوں کا باعث ہے لیکن خاص ان صورتوں کی تلاوت کہ جن کو کہا گیا کہ اگر ان کی اس اوقات میں تلاوت کی جائے تو رزق میں برکت ہوتی ہے, انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے, تو کیا یہ توکل کے منافی ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ اس کا سوال کا جواب لیں گے لیکن پہلے ہم کالز کی طرف بڑھ جائیں. عمران بھائی پہلے کالز لے لیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ سلسلہ حسن اسلام, اللہ عزوجل حسن اسلام سلسلے کی برکتیں بھی عطا فرمائے. اور جو آپ نے شروع میں درود پاک کی فضیلت پر جو مدنی پھول دی, انشاءاللہ تو نیت کرتا ہوں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی. اور جو آپ نے توکل کے اوپر گفتگو کی تو وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن سے توکل کی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں, یعنی اس میں وہ کون سے مدنی پھول ہیں اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے توکل مضبوط بھی ہو, اس کی برکتیں بھی حاصل ہو, اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اللہ عزوجل ہمیں اپنی ذات کا توکل عطا فرمائے.
آمین. پہلے اس پہ جواب لے لیتے ہیں. جی
اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہی ہے کہ علم ہونا چاہیے بندے کو,
ٹھیک ہے.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ,
سبحان اللہ.
فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کو کافی ہے,
سبحان اللہ.
جس کو اللہ کافی ہو تو اس کو کیا کمی ہو سکتی ہے,
ٹھیک ہے.
تو علم نہیں ہوتا, توکل ہوتا کیا چیز ہے؟ توکل ہے کیا, اس کے اسباب کیا ہیں, کیسے اختیار کیا جائے, کہاں پر توکل کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ سارے معاملات بندے کے علم میں جب نہیں ہوں گے تو وہ بندہ عمل کی طرف راغب پھر نہیں ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندہ جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم اس کے دروازے پہ آ کر عمل کی دستک دیتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یعنی پتہ چلا کہ بندہ جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد پھر عمل کی طرف بھی راغب ہوتا ہے. تو جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے علم حاصل کریں, اس کے فضائل کو پڑھیں اور اس کے حاصل نہ کرنے کے نقصانات کو پڑھیں, تو پھر آپ کا علم جو ہے رہنمائی کرے گا اس کو حاصل کرنے کی. اب توکل کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ توکل حاصل کیسے ہو, تو پہلی بات تو یہ کہ توکل کے بارے میں علم حاصل کریں کہ توکل ہے کیا, ہمارے اسلام نے توکل کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, ہر ہر چیز کے بارے میں اسلام نے واضح طور پہ ہماری رہنمائی کی ہے, تو توکل کے بارے میں بھی جو ہے وہ پڑھا جائے اور پھر انشاءاللہ عزوجل ہمارا توکل بھی مزید مضبوط بھی ہوگا, بڑھے گا بھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت جو ہے وہ توکل کو بڑھانے میں بڑی کارگر ثابت ہوا کرتی ہے. اور یہ میں اپنا تجربہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہم نے کئی اسلامی بھائیوں کے اندر یہ دیکھا ہے. اسی طرح نگران شورا کے ساتھ رہنے والے کچھ اسلامی بھائی, ان کو جب صحبت ملتی ہے تو ان کے اندر بھی دیکھا کہ توکل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ توکل کو بڑھانے کے اندر بہت زیادہ مفید ثابت ہوا کرتی ہے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ہیں, نگران شورا کے بیانات ہیں, اور اسی طرح اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائے, تو انشاءاللہ توکل مزید بڑھے گا اور اس کی اہمیت بھی اجاگر ہوگی.
اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا, ان چیزوں کو سوچیے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
احمد رضا عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سے حسن اسلام سلسلہ چل رہا ہے. مہروز بھائی ماشاء اللہ سے تشریف فرما ہے. مہروز بھائی کچھ اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائے کہ امیر اہل سنت نے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور رسائل میں بھی لکھا ہے کہ توکل کا جب ذکر آتا ہے تو مرغی کی مثال لازمی دی جاتی ہے. مرغی میں توکل, جانور بھی انسان کو سکھاتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
بالکل, جانور بھی سکھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں زندگی کی ایسی ہیں اور اس کے جانوروں سے انسانوں نے سیکھی ہیں عمران بھائی. اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے تو بالکل بے جانور کیا, بے جان چیزیں جو ہیں بعض اوقات وہ بھی سکھا دیتی ہیں. اب آپ پوچھیں گے کیسے, تو زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں, اس میں آپ جب گزرتے ہیں زندگی کی بھٹی سے گزرتے ہیں تو آپ کو جاندار چیزوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے, جاندار مخلوق سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور بے جان سے بھی واسطہ پڑتا ہے. تو آپ جب ان کو دیکھتے ہیں, ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, تو عمران بھائی انسان سیکھتا ہی ہے. کہا جاتا ہے کہ جناب وہ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتا ہے, ہے نا. تو اب یہ مثال کہاں دی جاتی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے تو انسان بلبلاتا ہے, چیختا ہے, کسی کو پکارتا ہے. یہاں پہ وہ غیر شرعی واویلا جو ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی تو اجازت شریعت نہیں دیتی تو ہم نہیں دیں گے, لیکن بالفرض اچانک میں کہیں جا رہا ہوں, اب میرے پاؤں کے اوپر کوئی بھاری چیز آ کر گرے تو ایک چیخ تو بلند ہوگی, وہ تو بلند ہوگا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اولیاء کرام کی ایک خاص جو کیٹیگری ہے, خاص جو ایک کیفیات ہیں, وہ کسی کو حاصل ہو جائے تو یقیناً اس کے دل سے تو یہی نکلے گا, اس کی زبان پہ شکر الحمدللہ جاری ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت میں آیا, آزمائش میں آیا تو صبر کا موقع ملا اور دیگر اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک عمومی طور پر جب تکلیف ہوتی ہے تو صدا نکلتی ہے, تو اسی بارے میں کہا گیا کہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ چیخو نہیں, یوں نہیں کرو, وہ نہیں کرو, تو جب چوٹ لگ رہی ہے تو پتھر بھی صدا دیتا ہے, اور اسی طریقے کی دیگر مثالیں بھی موجود ہیں. تو یہ گویا کہ منیم بھائی سیکھنا ہی ہے نا عمران بھائی, بے جان چیز سے. تو جاندار چیز ہے جانور, تو ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں, اور بہت سارے جانوروں کی بہت ساری ایسی صفات مشہور ہیں. کوئی جانور کسی صفت کے اعتبار سے مشہور ہے اور کوئی جانور کسی صفت کے اعتبار سے مشہور ہے, کوئی جو ہے وہ طاقت کے اعتبار سے مشہور ہے, کوئی جو ہے اپنے جسے کے اعتبار سے, جسامت کے اعتبار سے مشہور ہے, اور کوئی جو ہے اپنی وفاداری کے اعتبار سے مشہور ہے.
مرغی کے توکل میں بھی مہروز بھائی ایک بڑا سبق ہے کہ مرغی کا توکل دیکھیں کہ پیالے کے اندر جس میں پانی پیتی ہے اور جو پانی بچ جاتا ہے اس کو ٹانگ مار کے گرا دیتی ہے, اور اس کا یہ توکل ہے. اب یہاں سے انسان کے لیے بھی ایک بڑا درس ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو دوبارہ پانی دیتا ہے تو وہ بھی انسان کے ذریعے دیتا ہے. اب انسان کا توکل نہ ہو اور اس ایک جانور کا توکل ہو, یہاں سے بھی ایک بڑا مدنی پھول.
یہ تو مدنی پھول ہے, لیکن کہیں اس سے کوئی یہ مدنی پھول نہیں لے لے کہ آپ نے جو ہے اس میں پیالے میں پانی بھرا اور جو پیا پیا باقی پھینک دیا, تو مرغی کے اوپر تو احکام شریعت لاگو نہیں ہوتے لیکن ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں. ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے اور بڑی اچھی مثال ہے کہ مرغی کا توکل ایسا ہے کہ وہ پانی بچا کر نہیں رکھتی لیکن ہمیں اسراف کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. حضور میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بزرگان دین کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو وہ ایسے وظائف ان کا معمول بھی رہا ہے, انہوں نے آگے بھی عطا فرمائے ہیں, تو یہ توکل کے منافی ہے یا نہیں ہے, توکل کے دائرے میں آتا ہے؟
امام ابو قاسم قشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ نے فرمایا کہ توکل کی جگہ دل ہے.
ٹھیک ہے,
توکل کی جگہ
دل ہے.
دل ہے, جب دل کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہی ہے اور رزق جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی ملتا ہے, تو پھر امام ابو قاسم قشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ظاہری اسباب اختیار کر لینا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. ظاہری اسباب کے اندر چاہے وہ روحانی علاج ہو, چاہے وہ وظائف ہوں, یا پھر جو ہے وہ کسب ہو, چاہے وہ جو ہے وہ کاروبار ہو, جب دل کے اندر یہ بات راسخ ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے تو پھر جو ہے وہ ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. لہذا یہ وظائف پڑھنا, کاروبار کرنا, سب کچھ کرنا یہ توکل کے منافی نہیں سمجھا جائے.
سبحان اللہ.
اور ترمذی شریف کی حدیث مبارک بھی ہے اس کے حوالے سے.
جی,
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ, فرمایا اگر تم کما حق ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو, جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے ویسے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرو. تو حضور نے فرمایا, لرزقتم کما یرزق الطیر, فرمایا تم اس طرح رزق دیے جاؤ گے جس طرح کے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. کیسے رزق دیا جاتا ہے؟ فرمایا کہ تغدو خماسن و تروح بتانن, کہ وہ جاتے تو اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ ہیں اور جب پلٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل
ہونا چاہیے, اور اس پہ توکل نہ کریں تو جائے گا. ایک بات یہ بھی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین عمران بھائی, کہ اگر معاذ اللہ اگر اللہ پہ توکل نہ کریں تو کس پہ کریں؟ آپ دنیا میں کس پہ کریں گے؟ اگر لوگوں پہ توکل کریں گے تو یہ زمانہ جو ہے دیکھا بھالا ہے کہ ان پہ بھروسہ کریں گے تو پھر جو ہے نا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور یہ بھروسہ جو ہے اکثر ٹوٹ بھی جاتا ہے. لہذا توکل اس ذات پر کیجئے کہ جو خالق کائنات ہے, جو مالک کائنات ہے, جس کے دست قدرت میں تمام خزانے ہیں, اور جو عطا کرنا چاہتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے, بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اور اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن اس کی حکمت ہے, اس کی مشیت ہے, اس نے لوگوں کو مختلف کیفیات میں رکھا ہے. ایک کال ہے, وہ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باب المدینہ کراچی سے محمد ایوب قادری. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے مال میں سے برکت اٹھ جایا کرتی ہے؟
مال میں سے برکت اٹھنے کے بہت سارے اسباب ہیں. امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بھی ہے, تنگ دستی کے اسباب اور ان کا علاج. اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز کے ذریعے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بہت پیارا رسالہ ہے. تنگ دستی کے مختلف اسباب ہیں, یہاں پہ چند انشاءاللہ عزوجل ذکر کر دیتے ہیں. جیسے سب سے پہلا سبب اگر ہم لیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی نافرمانی. اللہ عزوجل کی نافرمانی, گناہ, یہ جو ہے تنگ دستی کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ جو آپ تجارت کرنے جا رہے ہیں یا جو کام کرنے جا رہے ہیں, جو ذریعہ آمدنی اختیار کرنے جا رہے ہیں, وہ دین اسلام کی روح سے جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو جائز ہی نہیں ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, تو اس میں برکت ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے برکت کے اسباب میں سے عمران بھائی یہ بھی بیان کیا گیا کہ صبح سویرے روزی کے لیے نکلا جائے, صبح کے اوقات میں برکت زیادہ رکھی گئی ہے. اچھا, اسی طریقے سے کہ کسب معاش کے جو مختلف ذرائع ہیں, مختلف انداز ہیں, ان میں تجارت میں زیادہ حصہ رکھا گیا ہے, تو علماء نے لکھا کہ یہ بھی ایک برکت کا سبب ہے. عمران بھائی اور کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟
بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی لکھا گیا ہے کہ نا شکری کرنا, یہ بے برکتی کا ایک اہم سبب ہے. تو بندے کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے,
شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا, اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر میری پکڑ اور میرا عذاب جو ہے وہ سخت ہے.
تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے رزق پر شکر کرنا چاہیے. اللہ نے خود فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تھوڑا ملا، اپنا ملا، اللہ نے دیا، غیر کا محتاج رب نے نہ بنایا کہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے.
کیا بات.
اور یہ تو حدیث مبارک میں بھی ہے کہ جب بندہ دنیاوی معاملات میں دیکھے تو حدیث مبارک میں ہماری رہنمائی یہ فرمائی گئی ہے، فرمایا کہ جب دنیاوی معاملات میں دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اگر تمہیں جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بھوکا پیٹ سوتے ہیں. اگر تمہارے پاس سر چھپانے کے لیے چھت موجود ہے، گھر اپنا ہے، تو کئی لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، کئی لوگوں سے اچھے ہیں. تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے تو شکر کی عادت بڑھے گی، شکر جو ہے وہ کرنے کی عادت بڑھے گی اور دل کے اندر اللہ کا شکر پیدا ہوگا.
جی.
اور فرمایا کہ جب دینی معاملات کے اندر دیکھنا ہے تو فرمایا گیا کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یعنی اگر تم صرف نماز فرض ادا کرتے ہو تو پھر اس کو نہ دیکھو کہ جو فرض نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور پھر تم یہ کہو کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں اور فلاں بندہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، بلکہ اس کو دیکھو کہ جو تم سے زیادہ عبادت گزار ہے. تم اگر فرض نماز پڑھتے ہو تو اس آدمی کو دیکھو کہ جو تہجد گزار ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کو دیکھنے سے تہجد کی رغبت بھی ملے گی، عبادت کا ذوق بھی بڑھے گا، اور مزید عبادت کرنے کا ہمارا ذہن بھی بنے گا.
ٹھیک.
تو شکر ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور ناشکری سے بے برکتی ہوا کرتی ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ مال میں اضافہ ہو.
اچھا عمران بھی، جیسے ابھی تک کی ہماری جو گفتگو ہے، سلسلہ شروع ہونے سے لے کے ابھی تک جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں جو زیادہ ہمارا زور ہے یا جو ہم زیادہ چیز بیان کر رہے ہیں وہ روزی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے ہم بیان کر رہے ہیں. تو توکل کیا صرف روزی روزگار کسب معاش وغیرہ سے متعلق صفت ہے، کیفیت ہے، یا پھر یہ زندگی کے تمام شعبوں میں اپلائی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر میں بیمار ہوں تو میں دوا لیتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں، اس معاملے میں یہ کرے گا. اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں تو ان کے اندر ہم دیکھیں تو توکل اس میں بھی اثر انگیز ہے یا نہیں؟
توکل تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے نا، چاہے اس کا تعلق رزق سے ہو، چاہے اس کا تعلق بیماری سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہو یا کسی اور چیز کے ساتھ ہو. یعنی سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا ہے کہ ظاہری اسباب کو، جس بھی چیز کا اس کا تعلق ہو، ظاہری اسباب کو اختیار کیا جائے، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ روزی کے حساب سے ہو، چاہے وہ مکان کے حساب سے ہو. سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان پر خاتمے کے اعتبار سے ہو، اس پر بھی اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیا جائے، کیونکہ بندہ آیا تو مسلمان ہے دنیا کے اندر، اور جب جائے گا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کی فکر بھی ہونی چاہیے. اب کیا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے اسباب کو اختیار کر لیا، دعائیں کی، وظائف بھی پڑھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں بھی، دعائیں بھی کی، اب اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیا جائے کہ اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے گا اور ہماری سب سے بڑی قیمتی چیز ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا. تو جس کسی بھی شعبہ زندگی کا ذکر کیا جائے، جس کسی بھی چیز کا ذکر کیا جائے، تو اس میں توکل تو ایک لازمی جز ہے.
توکل اپنائے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کی کال ہے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عقیل شریف اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. حسن اسلام کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. توکل کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ توکل اور صبر جو ہے، اس حوالے سے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے صبری پہلے کر لی جاتی ہے، اور بے صبری کرنے کے بعد جب تھک ہار جاتا ہے تو اب کہتا ہے کہ میں نے صبر کیا. اسی طرح توکل میں بھی پہلے صرف اسباب کی طرف جوڑتا ہے اور اسباب پر توکل کرتا ہے. جب تھک ہار جاتا ہے نا تو اب کہتا ہے جو اللہ کی مرضی، اب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. تو بھروسہ جو ہے، صبر جو ہے، یہ اسی وقت ہے جس وقت انسان کے اوپر یعنی مصیبت آئی تو اس وقت صبر ہے، اور اسباب کو اختیار کیا تو اسی وقت توکل ہے. تھک ہار کر توکل نہیں ہوتا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر ہم وابستہ رہیں گے تو یہ الحمدللہ علم دین میں سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ جل جلالہ میں دعوت اسلامی میں امیر سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے.
آمین آمین بجاہ نبی کریم. عمران بھائی جو بات کہی عقیل بھائی نے کہ تھک ہار کے جو ہوتا وہ توکل نہیں ہوتا.
دیکھیں ایک مسلمان سے یہ تصور تو نہیں کیا جا سکتا کہ جب وہ ظاہری اسباب کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہی نہ ہو،
انکاری کر دے. معاذ اللہ
انکاری کر دے. ایک مسلمان سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ ظاہری، ہاں یوں ہوتا ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کا ظاہری اسباب کی طرف میلان زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے،
دوسری طرف سے غفلت ہو جاتی ہے،
اس طرف سے غفلت ہو جاتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو ہے نا بندہ تھکا ہار کر ہی جو ہے نا اس طرف آتا ہے، اگر تو ایسا ہے تو بہت بری بات ہے، لیکن ایک مسلمان سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ مطلب اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ ظاہری اسباب کو دیکھ رہا ہے تو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. بھروسہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، ہر مسلمان کا بھروسہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن وہ الگ
یعنی اگر معاذ اللہ بھروسہ اٹھ جائے گا تو پھر تو اس کا ایمان ہی مطلب وہ اس پہ سوال اٹھ جائے گا.
صحیح جی، بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک مسلمان توکل جو ہے وہ لازمی کیا کرتا ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ ذہنی اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے سے یہ تصور بندے کے ذہن میں ہو کہ یہ میرا کام ہے، میں کر لوں گا، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل جو ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا مجھ پر. جب یہ تصور ہوگا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر بندے کو فائدہ اور توکل کے فوائد انشاءاللہ ضرور
انشاءاللہ عزوجل یہ حاصل ہوں گے. اور یہاں پہ میرے مدنی چینل کے راضی عقیل شریف بھائی نے جو بات کی کہ صبر جو ہوتا ہے ابتدائی صدمے پہ ہوتا ہے اور توکل جو ہوتا ہے وہ ابتدا میں ہوتا ہے. ابتدا میں ہو تو کیا ہی بات ہے، یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ عمران بھائی نے ہمارے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ یہ صحبت کا اثر بہت ہوتا ہے، واقعتاً یہ بہت اثر ہوتا ہے. اگر آپ ایسے افراد میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں یا کم از کم ایسے افراد کی جو ملفوظات ہوں، جو کتابیں ہوں، جیسے امام غزالی کی آپ کتابیں پڑھیں، امیر اہل سنت کی کتاب پڑھیں. امیر اہل سنت کا ایک بڑا مختصر سا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، یہ اس میں توکل، قناعت، زہد، دنیا سے کنارہ کشی اور غربت جو ہے ان سب کے حوالے سے مدنی پھول ہیں اور بڑا ہی بہترین رسالہ ہے. تو اس کو بھی پڑھنے کی نیت کر لیجئے. اب توکل جو نہیں کرتا اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں منیم بھائی، کچھ مختصر سر؟
اس کے نقصانات پہلے بھی بیان کیے گئے، ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے. اس پر علماء نے لکھا کہ حضرت سیدنا عباس بن مستعمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے قبروں کے بارے میں سوال کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ہزار قبروں سے کفن چرائے ہیں اور ان میں سے سوائے دو مردوں کے باقی تمام مردوں کے جو منہ تھے وہ قبلے سے مڑے ہوئے تھے.
اللہ،
تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے. تو اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے توکل نہ کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ لوگ رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں کیا کرتے تھے تو مرنے کے بعد ان کے چہرے جو ہیں وہ قبلے سے موڑ دیے گئے. تو اس حوالے سے سب سے ایک اہم بات جو ہمارے بیان کا خلاصہ بھی بن سکتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی مکمل زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی متوکل نہیں ہو سکتا. آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی اور سب سے آخری نبی تھے. آقا علیہ السلام کا انداز کیا تھا توکل کے حوالے سے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی مقدس زندگی میں مہروز بھائی مقدس زندگی میں پورے تین دن لگاتار ایسے نہیں گزرے جس میں آقا علیہ السلام نے شکم سیر ہو کر جو ہے کھانا کھایا ہو. مہینوں مہینوں تک کاشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا اور آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی خوراک جو ہے کھجور اور پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. اب اس عالم میں آقا علیہ السلام کا کیا انداز تھا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر تم چاہو تو میں مکے کی پہاڑیوں کو جو ہے سونا بنا دوں گا اور وہ تمہارے ساتھ چلتی رہیں اور تم جس طرح چاہو خرچ کرو. لیکن آقا علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ مالک مجھے جو ہے یہ پسند نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن گڑ گڑا کر تجھ سے دعائیں کروں، تجھ سے التجائیں کروں، اور جس دن جو ہے میں کھانا کھا لوں اس دن تیری جو ہے جی بھر کے حمد بجا لاؤں اور تیرا شکر ادا کروں. یہ آقا علیہ السلام کا عمل ہے. آقا علیہ السلام کا توکل کیسا تھا؟ روایات میں آتا ہے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ درخت کے نیچے سو رہے تھے اور آپ نے اپنی تلوار مبارک کو درخت پر جو ہے لٹکا دیا. اتنے میں وہاں پر غیر مسلم آ نکلا اور اس نے جو ہے آقا علیہ السلام کی تلوار اٹھا لی اور آقا علیہ السلام کو اس وقت جو ہے بیدار ہو گیا آقا علیہ السلام. اب آقا علیہ السلام کو دیکھ کر وہ کہنے لگا اے محمد آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آقا علیہ السلام حالانکہ اب معاملہ دیکھے قاتل سامنے کھڑا ہے، اب اس وقت گھبراہٹ کے کتنے آثار ہوتے ہیں بندے کے چہرے پر، سامنے بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس وقت بندہ جو اپنے آپے سے ہی باہر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں موجود کہاں پر ہوں. لیکن آقا علیہ السلام نے بالکل اطمینان سے اور پرسکون ہو کر اس کا جواب دیا اللہ. مجھے میرا اللہ بچائے گا, یہ ہے توکل. قاتل سامنے کڑا ہے اور آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں مجھے میرا رب بچائے گا. یہ کہنے کی دیر تھی, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آقا علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی, فرمایا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کوئی نہیں. تو آقا علیہ السلام نے اس کو معاف فرما دیا. یہاں پر جہاں آقا علیہ السلام کے اس سیرت کے پہلو سے عفو و درگزر کا پہلو ملتا ہے, وہیں پر یہ درس بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا توکل کیسا مضبوط تھا. اس عالم میں بھی رب کو نہیں بولے کہا مجھے
مضبوط کیا تھا, توکل جو ہے خود ان کے در سے ملا ہے. توکل اختیار کیجئے, اللہ نے چاہا تو آپ کی دنیا میں بھی راحتیں ہوں گی, آخرت میں بھی راحتیں ہوں گی. اور اس کے لیے ایک مدنی پھول میں عرض کرتا ہوں جو بزرگوں سے ملا ہمیں, وہ یہ کہ اپنی تقدیر پر, اپنے نصیب پر, آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پہ راضی ہو جائیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش نہیں کریں. وہ سارا ہم سلسلے میں ڈسکس کر آئے ہیں کہ اسباب اختیار کیے جائیں, کوشش کی جائے, نا امید نہ ہوا جائے, لیکن ایک جو حرص و حوث سوار ہو جاتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے. اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا. دوسری بات یہ, توکل اختیار کیجئے. محنت محنت اور مسلسل محنت اور ناکامیوں کی وجہ سے نا امید نہ ہوئیے. اللہ نے چاہا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی, اور قناعت کے حوالے سے, رزق کے حوالے سے, روزی کے حوالے سے بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. رزق میں برکت کیسے ہو؟ توکل ہمارے سلسلے میں ایک سوال آیا تھا, رزق میں برکت کیسے ہو؟ تو رزق میں برکت کا ایک ذریعہ صدقات دینا ہے, راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. اور اس کے حوالے سے آخری بات کہہ کر اجازت لوں گا مدنی چینل کے ناظرین سے, جس میں صدقے کی بھی فضیلت ہے, راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی ہے, اور ہمارے اسلاف کا اپنے رب کے احکامات پر, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر کیسا یقین تھا, اس کی کیفیت کیا تھی, وہ ملاحظہ کیجئے. کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ مہمان آئے اور آپ کے پاس دو روٹیاں تھیں. تو ابھی آپ کھانا رکھنا ہی چاہتی تھیں ان مہمانوں کے سامنے کہ باہر سے صدا آئی اللہ عزوجل کے نام پہ کچھ دے دو. آپ نے اٹھا کے وہ دو روٹیاں اس حاجت مند کو, اس سائل کو دے دی, اور مہمان بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ تو ہمیں ملنے والی تھی لیکن یہ انہوں نے دے دی. اب یہ گفتگو ابھی سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی, ایک کنیز آئی اور اس کے ہاتھ میں طباق تھا, ایک تھال تھا, اس کے اندر بہت ساری روٹیاں تھیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے جب وہ روٹیاں گنی تو 18 تھیں. آپ نے کہا یہ واپس لے جاؤ, یہ ہماری نہیں ہے. اس نے کہا کیوں, آپ کی کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ ہماری تو 20 ہونی چاہیے تھی, اگر ہماری ہوتی تو یہ 20 ہوتی. وہ واپس چلی گئی اور اس نے اپنے جہاں سے لائی تھی وہاں پہ عرض کیا. اس نے انہیں پوچھا کہ واپس کیوں لائی؟ تو کہا ان کی تو 20 ہونی چاہیے تھی, وہ کہتی ہیں یہ تو 18 ہیں. تو انہوں نے دو مزید روٹیاں رکھی. اب یہ بات دیکھیے آپ, مزید رکھی, اب جب آئی گنی تو وہ 20 تھی, وہ لے لی. معاملہ پوچھا تو کہا میں نے دو روٹیاں اللہ کی راہ میں دی تھی, اور اللہ رب العزت کا وعدہ یہ ہے کہ تم ایک میری راہ میں خرچ کرو, میں تم اس کے بدلے 10 دوں گا. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بات غلط ہوتی. لا محالہ آنی جو تھی وہ 1 کی 10 یعنی 2 کی 20 آنی تھی. تو 20 ہی روٹیاں ہماری تھی, وہاں غلطی سے 2 کم رہ گئی تھی تو بڑھا کے آ گئی. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا توکل ایسا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کے احکامات پہ, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اس قدر یقین ہونا چاہیے. اچھی صحبت, اچھا ماحول بھی ہمیں متوکل بنائے گا اور حرص و حوث سے نجات عطا فرمائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا, عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.